مورخہ 18 ربیع الاول شریف 1425 ہجری مطابق 7 مئی سن 2004 عیسوی 26واں پارہ اور سورہ احقاف شریف دونوں کی شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أتأرة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
وإذا
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل
آپ جب کریں گے تو لاسٹ لیٹر کی حرکت سائلنٹ اسرائیل جب دو زبر پر اسٹاپ کریں گے دو زبر الف بن جائے گا جیسے اوپر شیئن کو شیئا پڑھیں گے شہید شاہد من بنی اسرائیل علی مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم
جب حروف حلقی سے پہلے دو زبر دو زیر دو پیش یا نون ساکن آئے تو وہاں پہ شارف پڑھیں گے نون کو افکن قدیم ہے اور اگر حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین ہا کے علاوہ کوئی آئے گا تو غنہ ہوگا
ہذا افکن قدیم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله العظيم
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا سورہ قاف مکی ہے یہ 532 آیت اس میں 35 آیتیں ہیں 4 رکوع ہیں اور 644 کلمے مینس ورڈس اور 2595 لیٹرز مکی اور مدنی کی تشریحات مکمل گزر چکی ہیں احقاف کیا ہے اس سورت کا نام احقاف کیوں ہے دراصل یہ کلیکٹڈ ہے آیت نمبر 21 سے وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ اور یاد کرو عاد کے ہم قوم کو جب اس نے ان کو سرزمین احقاف میں ڈرایا احقاف یہ دراصل قدیم یمن کا پرانا نام ہے
اس زمین پر حضرت ہود علیہ السلام کے لیے اس کا ذکر آ گیا ہے. اس بنیاد پر جیسے اور دوسری سورتوں کہ کسی آیت پاک سے کوئی حرف لے کر کے سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے, اسی طرح سے اس کا بھی نام رکھا گیا ہے. اس سورہ پاک کا مضمون بالکل سورہ جاثیہ شریف جو اس سے پہلے گزری ہے اس سے ملتا جلتا ہے, لیکن اس میں کچھ نئی باتیں جو بیان فرمائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اسی سورہ پاک میں جناتوں کا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے مشرف با اسلام لانے کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات یاد رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے دور دور تشریف لے جاتے اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے. رکاز جو ان لوگوں کا میلہ لگتا تھا, یہ مکہ مکرمہ سے قریب کوئی جگہ تھی, اس کو سوق رکاز بولتے ہیں, یعنی رکاز کا مارکیٹ, وہاں میلہ لگتا تھا. اللہ کے رسول وہاں بھی تشریف لے گئے اور لوگوں کو دعوت. واپس ہو ہی رہے تھے کہ ایک جگہ قیام فرمایا تو نصیبین کے اجنہ جنات کی جمع ہے, نصیبین کے جناتوں کا ایک گروہ حاضر بارگاہ خدمت ہوا اور مشرف اسلام ہوا. ایک دوسرا قول یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اہل مکہ کو دعوت دی. اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے محسوس کیا کہ جس طرح سے یہ زمین بڑی سنگ خارا والی ہے, سخت قسم کے پتھروں والی, تو ان کا دل بھی سنگ ہے, تو چلو طائف چلیں. طائف بڑی ہریالی کی زمین ہے, گرین ہے, وہاں کے دل بھی نرم ہوں گے, اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ بھی لگتا تھا وہاں, علاوہ عظیم قریش کی ایک معزز خاتون وہاں بیاہی بھی گئی تھی. تشریف لے گئے تو اس وقت طائف میں تین آدمی بہت ہی مشہور تھے جو سرفرازدہ تھے, ایک کا نام عبدی الہل, دوسرے مسعود, اور تیسرے جناب حبیب صاحب. یہ تینوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا, ایک نے کہا کہ میں تو تم کو کبھی نبی مان ہی نہیں سکتا, دوسرے نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ, تمہاری آواز کوئی نہیں سنے گا, تم ہمارے پرانے خیالات کی تردید کرنے آئے. تیسرے صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دوں, اس لیے کہ اگر میں تمہاری بات کا جواب دوں اور واقعی تم نبی ہو تو میں یہ وبال اپنے سر نہیں لینا چاہتا, اور اگر تم جھوٹے ہو تو جھوٹوں کی بات کا جواب دینا مناسب نہیں ہوتا. چلے وہاں سے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نوجوان غنڈے ٹائپ لڑکوں کو لگا دیا, حضور کو تنگ کر رہے, حضور چلتے چلتے وہاں سے تھک گئے تھے. عتبہ کے باغ میں پہنچے, کھجوروں کا باغ, انگوروں کا باغ, سخت مشقت پریشانی اور دل ٹوٹا ہوا تھا اللہ کے رسول ایک جگہ تنہائی میں کھڑے ہو کر کے دعا فرما رہے. دعا سے اور قرآن کے اندر جمع ملتی ہے پڑھنے کے لائق الفاظ دیکھیں, ترجمہ کر دیا انہوں نے, الہی اپنی کمزوری, اپنی بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے مائگی کا شکوہ میں تیری جناب میں کرتا ہوں. یا رحم الرحیم, کمزوروں کا تو ہی آسرا ہے,
اور میرا رب تو ہی ہے، تو مجھے کس کے سپرد کر رہا ہے؟ ایسے بندے کی طرف جو ترچ روئی سے مجھ سے باتیں کرتا ہے؟ کیا کسی دشمن کو تو نے میرے کام کا مالک بنا دیا ہے؟ اور مجھ پر تیری ناراضی نہ ہو تو مجھے ان مصیبتوں، آلام و پریشانی کی ذرا پرواہ نہیں، لیکن تیرا دامن عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے، میں تیرے روئے پاک چہرے انور کے نور کی پناہ مانگتا ہوں، اس بات پہ کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو، تیری ناراضگی مجھ پر. یہ حضور نے سکون ہوا. تو چونکہ بیٹھے تھے ربیعہ کے باغ میں، اس کے دونوں بیٹے شیبہ و عتبہ جو بعد میں بڑے دشمن بنے، لوگوں نے اپنے غلام سے کہا اداس نام تھا اس کا، جاؤ وہاں جو بیٹھا ان کو یہ تشکری مخدوم رکھ کر کے انگور رکھ کے دیا لے جا کے تو سوکھ دیتے، لے کر کے سل کر کے لایا حضور کو دیا. تو جو گفتگو ہوئی ہے اس کو میں پیش کروں، کیا سوال ہوئے کیا جوابات ہوئے. اداس جو غلام تھا کہتے ہیں کہ عداس نے جب حضور نے انگور کھانی شروع کی تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، عداس نے تعجب سے کہا ارے آپ یہ کس کا نام لے رہے ہیں؟ اللہ کا نام؟ ہمارے لوگ تو یہاں پہ اللہ کا نام نہیں لیتے، ہمارے لوگ تو لات و منات قبول وغیرہ کا نام لے کر کے کھاتے. حضور نے پوچھا تم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں نصرانی ہوں اور نینوا کی زمین سے میرا تعلق ہے. تو حضور نے فوراً کہا تم مرد پاک یونس بن متی کے شہر کے ہو، سیدنا یونس علیہ السلام. کہتا آپ کو کیسے معلوم؟ یہ غیب کی خبریں آپ کو کیسے پتا چل گئی؟ حضور نے فرمایا وہ تو میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں. جب یہ بات سنی تو عباس نے چھپ کر کے حضور کی پیشانی چومی، ہاتھ چوما، پیر چوما. ربیعہ نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ تم نے اس کا ہاتھ در کیوں چوما؟ عباس نے کہا کہ جو باتیں انہوں نے مجھے بتلائی ہیں وہ کسی نبی کے بغیر کوئی پتا ہی نہیں سکتا. تو حضور وہاں سے چلے، کچھ دور آگے بڑھنے کے بعد وادی نخلا میں پہنچے تو وہاں بے نصیبین جنوں کی جماعت آئی، دو قول نقل کیا نا، اور ان لوگوں نے حضور کی تعلیمات سنی. اس کا تفصیلی ذکر سورہ جن شریف میں آئے گا انشاءاللہ. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی رشد آمنا به ولن نشرک بربنا احدا. تعال فضل تفسیر. تو اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر چونکہ پوری سورہ پاک جو ڈسکرائب کر رہی ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے کے جو ماحول بن چکے تھے اس ماحول کی مکمل عکاسی کر رہی ہے. تھک گئے حضور، دل زخمی ہو چکا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. میرے محبوب، اس سے پہلے جتنے بھی اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں مرسلین عظام، آپ بھی رسول ہیں، تو سب نتیجہ اچھا نکلے گا. یہ پورا کرائیٹیریا اس کا بیان کیا گیا ہے. اب ترجمہ ملاحظہ فرمائے. حامیم حروف مقطعات، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس سے پہلے مسلسل سورتیں نزول قرآن کے حوالے سے ابتدا ہو رہی ہے. آپ دیکھیں سورہ دخان، اس سے پہلے کی سورت، اس کے بعد کی سورت سورہ جاسیہ، یہ مسلسل قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے. محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ان کے ذہن و دماغ میں اس بات کو بٹھا دینا مقصود تھا
کہ قرآن مقدس کو اللہ کا کلام مبارک یقین کر لیں وہ، اور جب یہ کلام مبارک یقین کر لیں گے تو ایمان لانے میں دیر نہیں لگے گی، دل کا دریجہ تو بھی بند ہے نا. ان کو یہی ان کا سوال تھا کہ تم جو پڑھتے ہو نا، اس سے اچھے تو ہمارے پاس قصے ہیں، اسفندیار، نوشیروان وغیرہ کے قصے، ہذا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں پڑھ رہے ہو. انہیں کیا معلوم تھا کہ قرآن مقدس کے چیلنجز کو کیسے قبول کر کیا جا سکتا ہے. تو قرآن پاک کی مسلسل آیتیں کی شروع، آیتوں سورتوں کی شروعات انہی آیات سے ہوئی. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا، ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار اور باطل نہ بنائے، حق کے ساتھ بنائے، یہ سب حق ہے. اور ایک مقرر میعاد تک کے لیے بنائے ہیں. والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور کافر اس چیز سے کہ ڈرائے گئے منہ پھیرے ہوئے ہیں. یہ دراصل اس سوال کا جواب ہے کہ جب وہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کہو نا کہ آپ ہمارے ساتویں پشت کے، پانچویں پشت کے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو زندہ کر دو، اور وہ آ کر کے اس بات کو بتائیں کہ واقعی آپ ریئل نبی ہیں تو آپ پر ایمان لائیں گے. یا پھر ایسا کرنا، یہ کالے کالے پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں ان کو ہٹا دیجیے یہاں سے، خوب کشادہ زمین ہو جائے تو ہم کھیتی کریں گے، تب جانیں گے آپ کو کہ آپ اللہ کے. یا پھر ایسا کوئی کلام لے کر کے آئیے کہ جس میں ہمارے بتوں کی کوئی تردید نہ ہو، تب آپ اللہ کا نام آئیں گے. یہ آپ لے آئے ہیں، اس میں تو مسلسل ہمارے بتوں کی تردید ہے، ہم آپ کی بات کیسے مان سکتے ہیں. یہ اور یہ محمد آپ ڈراتے ہو کہ قیامت آئے گی، حساب لیا جائے گا، جہنم میں ڈالے جاؤ گے، مر گئے پھر اٹھنا کہاں پہ؟ اور اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ اس عذاب کو جلدی لا کیوں نہیں رہے ہیں؟ تو قرآن میں کہہ دیا واجب مسلمان، ایک مقرر وقت ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد وہ عذاب نہیں آئے گا، آئے گا تو اسی مقرر وقت پر. اس لیے کہ اللہ جل شانہ کی قدرت کا یہ مظہر ہے کہ رب کریم نے جو ٹائم فکس کر رکھا ہے وہ چیز اسی وقت پر ہوگا. کہ اعراض کرنا، چہرہ پھیر لینا، اوائڈ کرنا، تمہارے کفر کی غلاظت ہے. ما تدعون من دون اللہ، اب دیکھیں ان کے اس خیال باطل کے بعد قرآن نے اب ان کے فکر پر ایک چوٹ لگائی. پھر کیا کہ رسول آپ فرما دیجئے، بلا بتاؤ تو وہ جن کو تم اللہ کی سوا پوجتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا ذرہ بنایا ہے، یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ہذا او اثارت من علم، میرے پاس لاؤ اس سے پہلے کوئی کتاب یا کچھ بچا کچا علم. بچا کچا علم کہ میں نے اسی آج اثارت من علم کی تشریحات دیکھنے شروع کی قاموس میں، لغتوں میں اور تفسیر میں، تو اس کا بالکل ایگزیکٹ ترجمہ اردو میں یہ کیا گیا کہ بچا کچا علم. یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اعلی حضرت کے ترجمے کی خصوصیات یہ ہیں کہ سیدی اعلی حضرت نے قرآن کے ترجمے کو حتی الامکان اس کی روح کو اردو منتقل کرنے کی کوشش کی ہے، اور دوسرے اردو کسی ترجمے بات نہیں پائیں گے. یہ صرف اور صرف امام اہل سنت مولانا شاہ منزا کے ترجمے کی خصوصیت. تو کیا ہے کہ قرآن نے ان کو چیلنج دیا، اس سے پہلے یہ چیلنج بار بار دہرایا گیا. اب دیکھیں، اب قرآن نے اس کے فکر کو چوٹ دیا. کیا یہ بت جن کو تم پوجتے ہو، اب بتاؤ انہوں نے زمین کی کوئی چیز بنا لی ہے، آسمان کی کوئی چیز بنا لی ہے، یا اس سے قرآن سے پہلے بھی کتابیں نازل ہو چکی ہیں، مسلسل صحیفے اترے ہیں، 30 صحیفے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور دیگر پیغمبروں کے، 4 بڑی کتاب، 3 بڑی کتابیں اس سے پہلے اتر چکی ہیں، کیا اس ساری کتابوں میں تم تو عیسائی ہو یہودی ہو ملت ابراہیمی کے اپنے آپ کو فالوور کہتے ہو، یہ بتاؤ کہ کیا ان ساری کتابوں میں کہیں یہ بات مینشن ہے کہ یہ بت خدا کی خدائی میں شریک ہے؟ کوئی سنا بولے ہو ان کو تم صادقین اگر تم، یا اگر تمہارے ذہن و دماغ میں کوئی علم بچا کھچا باقی رہ گیا ہے جو تمہارے پیغمبروں نے پہلے تعلیم دی ہے کہ نہیں یہ شریک ہے خدا کی خدائی میں، تو بتاؤ تم، یہ بڑا بہتان ہے، یہ اللہ کی ذات پر بہت بڑا افترا ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ومن اول ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے سوا ایسوں کو پوجے جو قیامت تک اس کی نہ سنے اور انہیں ان کی پوجا کی خبر تک نہیں پوج رہا ہے اس کو، یعنی 360 تو خالی کعبۃ اللہ المشرفہ کے آس پاس اور اندر تھے، یہ تو تھے ہی، ہر گھر میں ایک بت، اور اگر ایک گھر میں کئی کئی لوگ ہیں تو کئی کئی خدا معاذ اللہ ان کے موجود رہا کرتے تھے۔ میں نے بیان کیا نا کہ ابو جہل کا حال یہ تھا کہ اس نے ایک بت بنایا تھا اور اس کو اپنی آستین میں موڑ کر کے رکھتا تھا، جہاں اس کا دل چاہے تھا کہ اپنے اس معبود باطل کو سجدہ کرے، زمین پر اتار کے رکھتا، دو سجدہ کرتا، پھر آتے میں رکھتا لے کے چلتا، اس کا خدا ہی کون سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے تصور الہ کو ان لوگوں نے کتنا ذلیل کر رکھا تھا، کتنا ذلیل کر رکھا تھا۔ ان سے پوچھو کہ اگر ان کے پاس کوئی کیا کتنی پیاری بات کہیں، کتنی واضح آئے تھے پاک اس میں سورہ انبیاء شریف، سورہ حج شریف میں، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر کے لے کے بھاگے تو اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اس مکھی سے چھوڑا سکے اس کو، پوجنے والا بھی کمزور، جس کو پوجا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، دونوں کمزور ہیں۔ تم ایسوں کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو، فکر انسانی کس قدر ذلیل ہو چکی ہے۔ اللہ سکان سم کافرین، یہ دیکھا ہے بات، اور جب لوگوں کا حشر ہوگا وہ اپنے دشمن ہوں گے اور ان سے منکر ہو جائیں گے، کیا جانتے ہو جب حشر میں ان کو پیش کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ ان بتوں سے پوچھا جائے گا یہ تم کو پوجتے تھے، تم نے ان کو پوجنے کا حکم دیا تھا، ان کی ورشپ کرنے کا حکم دیا تھا، وہ بری ہوں گے، اللہ ایسی بات نہیں۔ اب یہ دونوں یعنی بت اور پجاری دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ کریں گے، یہ میدان ختم ہوگا، اللہ اور وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر پڑھی جائیں ہماری روشن آیتیں تو کافر اپنے پاس آئے ہوئے حق کو کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے، اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ، کیا کہتے ہیں انہوں نے اسے جی سے بنایا، قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تم فرماؤ اگر میں نے اسے جی سے بنا لیا، اپنی طرف سے بنا لیا ہوگا تو تم اللہ کے سامنے میرا کچھ اختیار نہیں رکھتے، وَعَلَمَ تُفِضُونَ فِي، وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو، وَكَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور کافی ہے وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کی حیثیت سے، اور وہی بخشنے والا مہربان۔ دونوں آیتوں میں دو بات کر دی، پہلی بات قرآن مقدس کے حوالے سے، قرآن کو وہ مختلف لفظوں سے یاد کیا کرتے تھے، جیسے یا ایھا الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، اے وہ حضور خطاب کرتے ہیں کفار مشرکین، او تمہارے اوپر جو قرآن اتر رہا ہے، وہ قرآن جس پر اتر رہا ہے وہ تم تو پاگل ہو، معاذ اللہ رب العالمین،
کبھی کہتے تو یہ جادو ہے, کبھی کہتے کوئی عجمی انہیں پڑھا رہا ہے, کبھی کہتے کوئی جنات ان کو آ کر کے سکھا جا رہا ہے. مختلف قسم کی بکواس کیا کرتے. حالانکہ جواب دینے کی منزل نہیں ہوتی.
بالکل
اتنا گرس گئی تھا کہ قرآن مقدس کے مقابل میں ایک حرف بھی وہ لکھ کر کے لے آئے ہوتے. جب جب کوشش کی تو منہ کی کھا گئے. اور یہ قرآن کا اعجاز ہی کہ قرآن کل بھی معجز نما تھا, آج بھی معجز نما ہے, چاروں تک موجود ہے. یہ معجزہ ہے قرآن کا. میں نے بتایا اس سے پہلے نہیں, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دو طریقے کے, ایک معجزہ وقتی اور ایک معجزہ زمانی اور دائمی. وقتی معجزات وہ تھے
ان اللہ تبارک و تعالی قد منحا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزتین قسمتین. الاولى وقتیہ والثانی مستمر.
ما زال المعجزۃ الوقتیہ
فنبع الماء من الید کلام السبع ادیان الشجر الى جناب رسول اللہ وغیر ذلك انشقاق القمر.
ومعجزات المستمر ما زال القرآن. قرآن مقدس یہ حضور کا دائم معجزہ ہے.
وقتی معجزے ہیں کہ جیسے حضور کے انگلی شریف سے پانی کے چشمے کے اوپر ابل پڑے, درختوں کو بلایا چلے آئے, درندے آ کر کے بات کر رہے ہیں, گواہی دے رہے ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, پتھر کلمہ پڑ رہا ہے, درخت کلمہ پڑ رہا ہے, سورج انگلیوں کے اشارے پہ نکل آیا, چاند انگلیوں کے اشارے سے ٹکڑے ہو گیا, اور ہمیشگی کا معجزہ جو قیامت تک کے لیے معجزہ قرآن مقدس ہے. اور یہ معجزہ جو دائمی معجزہ ہے کسی اور پیغمبر کو نہیں ادا فرمائے گا, صرف ہمارے حضور کی خصوصیت. میں نے آج دوپہر میں کہا نہیں کہ الخصائص الکبریٰ کو مطالعہ کریں, تقریباً 1200 ایسی خصوصیتیں یا شاید زیادہ ایسی خصوصیتیں خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں نقل فرمائے, جو اللہ جل شانہ نے صرف اور صرف حضور کو عطا فرمائے اور کسی کو نہیں دی گئی. وہ خصوصیات تو قرآن جو ہے یہ معجزہ ہے. بڑی کوششیں کی, سر جوڑ کر کے بیٹھے مگر نہیں, جب تھک گئے تو ہار کے کیا کہتے ہیں, ہاں اللہ سے ہم مبین. یہ تو جادو ہے. کیسے جادو ہے یہ؟ جادو کی خصوصیت یہ کہ جادو اگر کسی کے اوپر کیا جائے تو میاں بیوی کو لڑا دو, باپ بیٹے کو لڑا دو, بھائی بھائی کو لڑا دو, بھائی بہن کو لڑا دو, پڑوسی پڑوسی کو لڑا دو, ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ کروا دو. یہ قرآن بھی تو آیا ہے ایسا کہ قرآن کی صورتحال یہ کہ شوہر نے سنا تو بیوی سے بے نیاز ہو گیا, بیوی نے سنا تو شوہر سے بے نیاز ہو گیا, بیٹے نے سنا ماں باپ سے بے نیاز ہو گیا, ماں نے سنا اولاد سے بے نیاز ہو گیا. جو قرآن مقدس کی روحانی اثرات بھرے ہوئے کلمات طیبات ذہن و دماغ پہ اترے تو پھر دنیا چھوٹ جائے, بس اب غلام مصطفیٰ بن کر رہ جائے. یہ صورت ہے. دوسری بات یہ کہتے ہیں یہ قرآن انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے, معاذ اللہ رب العالمین, یہ قرآن انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر یہ میں نے اپنی طرف سے بنایا ہے, یہ میں اللہ کی ذات پر بہت بڑا بہتان باندھنے والا ہوا, اور اللہ کی ذات پر جو بہتان باندھتا ہے رب کریم اس کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیتا ہے, اور اللہ کے عذاب کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہیں. تم بچا سکتے مجھ کو؟ حضور پوچھ رہے ہیں تم بچا سکتے مجھ سے مجھ کو؟ تم کہتے ہو کہ میں نے قرآن اپنی طرف سے بنا لیا ہے, یہ میرا اپنا کلام ہے. تو اگر میرا اپنا کلام ہوتا, یہ باتیں جو قرآن بیان کر رہا ہے یہ میری اپنی باتیں ہوتی, تو اس پر تو اللہ کا عذاب اتر جاتا. جب اللہ کا عذاب اترے گا تم بچا سکتے ہو مجھ کو؟ بچا پاؤ؟ پتا چلا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے, جس کی بنیاد پر تم عاجز ہوئے چلے جا رہے ہو. اللہ جی جی اپنے طرف سے
بالکل
ہی ہو لیکن میرے جی میرا بات آجز.
آپ سنیں اس کے بعد کی آیت کریمہ, اس کی ذرا تشریح کروں گا.
قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. اس آیت کو آپ لوگ قرآن پاک کھول کر کے دماغ میں رکھیں, کون سی پارے کی کون سی سورت کی آیت ہے, یہ کیا نمبر ہے. میں اس کی تشریح کر رہا ہوں, بڑی ہی زبردست بحث اس کے اندر کی گئی. تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا, میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے اور میں صرف ڈر سنانے والا, صاف ڈر سنانے والا. اس آیت کے ظاہری بیان سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کے حالات سے بالکل بے خبر رکھا اور اس بات کی وضاحت فرما دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے کہ جو ان کے ساتھ واقعات پیش آئیں گے یا جو پیش آنے والے ہیں. اس سلسلے میں بڑی تحقیقات کی گئی ہیں اور بڑے جوابات دیے گئے ہیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ آیت منسوخ ہے. واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ جل شانہ رسول فتح کی آیت کریمہ اتاری, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے اور وسیلے سے آپ سے پہلے اور پچھلوں کی گناہوں کو معاف فرما دیا. یا یہ کہ آپ کے گناہ ہے اجتہادی, گناہ پہلے کریں زلات اجتہادی معاف فرما دیے. جب یہ آیت کریمہ اتری تو صحابہ کرام حضور کے پاس گئے, حضور کے پاس گئے اور مبارکباد پیش کیا, رسول اللہ مبارک ہو کہ اللہ جل شانہ نے آپ کے بارے میں تو واضح اشارہ فرما دیا مگر حضور غلاموں کا ذکر نہیں رہا, غلاموں کا ذکر نہیں, ہمارا حال کیا ہوگا. اس سے پہلے میں بتا دیا کہ جب آیت کریمہ اتری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس گیا, یا رسول اللہ مبارک ہو رب کریم نے تو آپ کو سلامتی کی سند دے دی, ہم غلام رہیں گے پیچھے, یا رب اللہ آپ کیا ہوگا. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کے بعد پھر اس کی آیت کریمہ اتاری, هو الذی یصلی علیکم, تم سب پر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. تو غلاموں کو شامل فرما لیا گیا. اب پوری امت کے چاہے صحابہ ہوں, اولیاء ہوں, مجتہدین ہوں, اتقیا ہوں, عباد ہوں, زہاد ہوں, سب شامل اس کے اندر جو بھی متقی اور زاہد ہیں. تو اس طرح سے پھر اس کے بعد جب صحابہ نے گزارشات کی, یا رسول اللہ اس میں آپ کے بارے میں ساری حالت واضح ہو چکی, ہم غلاموں کا حال کیا ہوگا, تو پھر آیت کریمہ اتاری کہ بشر المومنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا. لیکن علماء نے اس کو رد کر دیا ہے. امام قرطبی نے بھی اس کی تردید فرمائی ہے تفسیر قرطبی کے اندر, فرماتے ہیں اس لیے کہ ذرا مطلب کہ قانونی پیچیدگی ہے, ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, دماغ ذرا کھولے تھوڑا سا. فرماتے ہیں ذرا سے یہ خبر ہے, اصل میں عربی زبان کی نزاکت یہ ہے کہ عربی زبان میں سینٹینسز دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو انفارمیٹیو ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں جو انفارمیٹیو نہیں ہوتے ہیں, ان کو انشا کہا جاتا ہے, جس میں کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا جائے, کسی سے روکا جائے, کوشچن مارک ہو اس طرح کے, تو یہ انشا بولے جاتے ہیں. تو نسخ جو ہوا کرتا ہے, ڈیلیٹنگ جو ہوا کرتی ہے, وہ ہوتی ہے کس کی, امر کی یا نہیں کی, اور یہ خبر ہے اور خبر کی نہیں, خبر کی کا نسخ نہیں ہوتا اس کی, اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا گیا, اس کو کینسل نہیں کیا گیا. تو علماء نے کہا کہ یہ قول زیادہ صحیح یعنی عقل کے قریب نہیں ہے.
پھر اس کے بعد اس کی لغوی تحقیق کرنے کے بعد پیر کرم شاہ آزاری نے اس پر بڑی پیاری بحث کی ہے,
اس کا خلاصہ بیان کروں گا.
انہوں نے بیان کیا کہ سب سے پہلے ہم کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وما ادری میں جو دال را یا آیا ہوا ہے اس کا معنی کیا ہے.
تو اس کا معنی ہمیں بتایا,
کہتے ہیں کہ الدرایہ, تو اس کو کہتے ہیں علامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے مفردات القرآن کے اندر, الدرایہ المعرفۃ المدرکۃ بضرب من القتل یقال درایته به درایتا نحو فطنت والشعور والدرایہ لا تستعمل تستعمل فی اللہ تعالی. کہتے ہیں کہ درایت, یہ دریجن جو ہے نہیں, ادری, ادری کا دو مصدر ہے, دریجن اور درایت. کہتے ہیں یہ دراصل معرفت کو کہتے ہیں, عقل سے کچھ حاصل کرتا ہے, کچھ سوچتا ہے, تو جا کر کے بات بن جاتی ہے, اس کو علم حاصل ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ادری سے مراد یہاں پہ ذن و تقنیت ہے. دوسرا قول نقل کیا ہے, کہتے ہیں زبیدی شارح قاموس, یہ بھی بہت مایناز ان کی لغت کی کتاب ہے, تاج العروض کے اندر لکھا ہوا ہے, درایتہ وہ بھی علمہ قال شیخنا صریحا اتحاد العلم والدرایہ وصرح غیرہ بان الدرایہ اخص بالعلم او علمہ بضرب من الحیلۃ ولذا لا یطلق علی اللہ. کہتے ہیں یعنی درایت بذات خود یہ متعدی ہوتا ہے اور باغ ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. درایت کا معنی یہ ہے کہ میں نے جان لیا,
ان کے شاید کہتے ہیں کہ علم اور درایت دونوں ہم ہیں.
تیسری بات علامہ ابن عابدین نے روایت کی ہے, کہتے ہیں درایتوں العقل بالقیاس علی غیری, یعنی عقل کا بذریعہ قیاس کسی چیز کو جان دے گا. خلاصہ اس بحث کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی گیس لگا کر کے قیاس کے ذریعہ سوچ کر کے جس چیز کا علم حاصل کر لے اس کو درایت
بولتے ہیں.
یہی ہوتا ہے کہ آدمی کچھ چیزیں جانتا ہے, ان کو ترتیب دے کر کے کچھ نہیں جاننے والی چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے, اسے وہ کہتے ہیں کہ معلومات سے مشغولات کا حاصل کرنا درایت ہے. یہ آپ کے پاس آپ ایک مشین خرید کر کے لائے, اس کے سارے اجزاء سارے پارٹس الگ الگ تھے, بکلیٹ تھی, بکلیٹ کو آپ نے پڑھا, آپ کو نہیں معلوم تھا, مجبور تھا, وہ کچھ نہیں جانتے تھے آپ اس کے بارے میں کہ کیسے چلائی جائے کیا ہوگا, علم تھا آپ کو نہیں تھا نا, اس کو جہل کہتے ہیں, یہ مجبور چیز تھی. لیکن جب آپ نے اس کی بکلیٹ پڑھی تو بکلیٹ پڑھنے کے بعد ایک ترتیب سمجھ میں آئی اس کی, وہ علم ترتیبی تھا, اس علم ترتیبی سے وہ جہالت جو آپ کی تھی دور ہو گئی, وہ جس کو درایت بولتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ قرآن نے جس چیز کی نفی کی ہے, ما ادری, میں نہیں جانتا ہوں, یعنی میرا علم جو ہے یہ تم سمجھتے ہو کہ میں قیاس لگا کر کے گیس لگا کر کے ایسے ذریعہ علم حاصل لگتا ہوں, نہیں, میرا علم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو جو نفی کی گئی ہے کیا کہا, تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں, وما ادری ما یفعل بی اولئکم, اور مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. تو یہ کوئی گیس کی بات نہیں ہے کہ میں گیس لگا کہتا ہوں کہ میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا, نہیں, بلکہ کیا ہے, انتبع الا ما یفعل, میں تو جو وحی ہوتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں, تو میں سب بتا سکتا ہوں تم کو. بات سمجھ آگے کہ نہیں آئی, اگر کچھ شبہ ہو تو بتائیے کسی کو بھی, اینی باڑی. اب دیکھیں کیا پیاری بات کہی ماشاء اللہ. اس سلسلے میں اب آپ دیکھیں قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں اور احادیث مبارکہ میں تو بھرا پڑا ہوا ہے. سورہ جن شریف کی آیت کریمہ, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد, غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر صرف پسندیدہ رسولوں ہی کو مسلط فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی خبروں کے حوالے سے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں وہ ایک لمبی بحث اس میں ہے,
ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کے بارے میں جو جو چیزیں کہہ دیں وہ ہو کر کے رہی, وہ ہو کر کے, صحابہ گواہ ہے. صحابہ حضور کی بارگاہ کے بہت ہی نازبردار صحابی ہیں جن کو محرم اسرار رسالت کہا جاتا ہے. دیکھیں نام میرے دماغ سے نکل گیا. ان کا حال یہ تھا کہ نبی اکرم حذیفہ ابن یمان, حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں والله انی لاعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بين وبين الساعة وما بي الا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم اسر علی فی ذلك شيء. کہتے ہیں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ آج سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے فتنے ہیں ان میں سے ہر فتنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے مجھ کو بتلایا ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اس کو جاننے والا ہوں. راوی کہتے ہیں کہ حضور نے جن جن چیزوں کے بارے میں بتلایا وہ سب ہو کر کریں گے. حضور نے فرمایا کہ میرے بعد ہمارے درمیان اختلاف ہوگا, اختلاف ہوگا, میرے بعد تم ایک دوسرے کے در پہ ہزار ہو جاؤ گے, وہ ہوگا, قتال ہوگا, وہ ہوا, کذابین کی جماعت نکلے گی, مسلمہ کذاب کا دور شروع ہوا, اس کے بعد سے پھر چلتا رہا, تلواریں جب نکل جائیں گی تو پھر نیام میں نہیں جائیں گی. آپ دیکھ ہی لیجیے قیامت جب قریب آ جائے تو دنیا میں اس قدر قتال اور خونریزی ہوگی کہ اللہ اکبر سب کچھ ہو رہا ہے. جتنی چیزیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی تھی سب ہو کر کے. تو اگر یہ بات مان لی جائے کہ میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم ہے تو پھر حدیث اور قرآن, پھر قرآن اور قرآن سے ٹکراؤ لازم آئے گا اور قرآن ٹکراؤ سے خالی. قرآن کی کوئی بھی آیت قرآن کی دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں. اگر کوئی اس کو یقین کرے کہ ٹکراتی ہے آیت کریمہ تو خود قرآن محل نزاع ہو جائے گا اور پھر قرآن کے اوپر سے اعتبار ختم ہو جائے گا. لہذا اسی لیے تطبیقات اصول حدیث کا ایک ورڈ ہے, یہ ٹپیکل ورڈ تطبیق, یعنی دو مختلف معانی کی احادیث یا دو مختلف معانی کی آیات یا مختلف معانی کی احادیث اور آیات کے درمیان جب ٹکرا ہو تو اس کا سولوشن نکالنے کو تطبیق بولتے ہیں. تطبیقات کا ایک باقاعدہ پورا فن ہے اس کا حدیث کو, اصول حدیث کو بیان فرمائی گئی. تو یہاں جو بیان فرمایا گیا وہ کیا ہے, وما ادری ما یفلو بی, یعنی میں گیس لگا کر کے کوئی بات نہیں بتاتا ہوں, مطلب کہ گیس لگا کے کہوں صاحب یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, جیسے کاہن لوگ کہتے نہیں, ان اتبع الا ما یوحى الی, میں جو کچھ کہتا ہوں وہی کے ذریعہ کہا کرتا ہوں, میرا رب مجھے پڑھاتا ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما, اے رسول آپ کے رب نے آپ کو پڑھا دیا جو آپ نہیں جانتے. اور پھر والآخرۃ خیر لک من الاولی, آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. کتنی آیت ہے اس کی, پڑھتے جائیے سبحان اللہ. پھر اس کے بعد انہوں نے چند اقوام نقل کیے ہیں علماء کے بزرگوں کے, کیا پیاری بات کہی ہے. کہتے ہیں علامہ ابن جریر طبری نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بہت سارے قول نقل کیے, ان میں سے قول حضرت سیدنا حسن بصری کا, وہ فرماتے اما فی الآخرۃ فمعاذ اللہ قد علم انہ فی الجنہ حین اخذ میثاقہ فی الرسل ولیکن قال ما ادری ما یخلوی الا بکم فی الدنیا اخرج کما اخرج الانبیاء, یعنی یہ کہنا کہ حضور کے علم نہ تھا کہ آخرت میں حضور کے ساتھ کیا کیا جائے گا, تو ایسی نازیبا بات سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ آتے ہیں. حسن بصری کون ہے, یہ بتا چکا ہوں اس سے پہلے, یہ تابعی ہیں حضور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی بارگاہ کے تربیت یافتہ ہیں, حضرت ام سلمہ کا دودھ شریف پیا ہے, سب تفصیلات گزر چکی ہیں, سب تفصیلات گزر چکی ہیں. حسن بصری اتنے ججد مستحدانہ شان کے مالک تھے, اس کا بھی وہ فرماتے ہیں کہ ایسی نازیب آباد سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. حضور تو اس وقت سے اپنی نجات یافتہ ہونے کا علم تھا جب ازل کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء سے حضور پر ایمان لانے کا وعدہ لیا تھا. رسول اللہ صاحب نبی پھر فرمایا, کہتے ہیں کہ علامہ نیشاپوری لکھتے ہیں کہ انہ لم ينف الا الدرایۃ من قبل نفس وما نفع الدرایۃ من جهۃ الوحی, یعنی خود بخود جان لینے کی نفی ہے مگر اللہ کی طرف سے اگر حضور کو اللہ جل شانہ بتا دیا گیا تو اس کی نفی نہیں ہے, اس کو نہیں منع کیا گیا ہے. بڑی تشریحات کی گئی ہیں. اس کے علاوہ
یہ تو ان کی پیر کرم شاہ جی کی بات تھی. اب تاج اس میں تفسیر قرطبی میں ایک بات اور بھی پیاری بڑی پیاری بیان فرمائی گئی, لیکن ذرا دماغ لگائیں گے تبھی سمجھ میں آتا ہے, ورنہ نہیں سمجھ میں آئے
گا. یہ دیکھیں کہتے ہیں والصحیح ما ذکرناه عن الحسن وغیرہ وما فيما يفعل يجوز ان تكون موصولة وان تكون استفهامية مرفوعة. یعنی کہتے ہیں
پہلے اب ماں جانے ماں کے عربی میں کتنے مطلب ہے, ماں عربی میں نگیٹو کے لیے آتا ہے, ماں عربی میں انٹروگیٹو کے لیے آتا ہے, اور ماں عربی میں کنجکشن کے لیے آتا ہے. جب نفی کے لیے ہوگا نگیٹو کے لیے تو نہیں ترجمہ ہوگا, جب انٹروگیٹو کے لیے ہوگا تو کیا ترجمہ ہوگا, اور جب کنجکشن کے معنی میں آئے گا تو جو کا ترجمہ ہوگا. تینوں کا ترجمہ کر رہا ہوں میں, ذرا غور کریں کتاب دیکھیں. پہلے میں ترجمہ کر رہا ہوں نفی کا جو یہاں ہو چکا, اس کو ضرورت نہیں ہے. اب آئیے ہم انٹروگیٹو استفہام کا ترجمہ کر رہے ہیں, وما ادری ما یفعل بی ذلک, اور میں کیا جانوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا, اور میں کیا جانوں تمہارے ساتھ کیا ہوگا میرے ساتھ ہوگا, طویل ما یفعل, میں تو اللہ کے وحی کی اتباع کرتا ہوں. یہ ہوا استفہام انٹروگیٹو. اب آئیے کنجکشن موصول ترجمہ کیجیے. کہتے ہیں وما ادری ما یفعل بی ولا بکم, اور جو میں جانتا ہوں, ترجمہ دیکھیں ماں کا ترجمہ, اور جو میں جانتا ہوں وہ کہ جو میرے ساتھ کیا جائے گا تمہارے ساتھ کیا جائے گا. دیکھ رہے ہیں امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ما موصول کیا جائے گا. سمجھ آپ لوگوں کو, یہ ہے قرآن. قرآن کے کچھ لوگ خالی لفظ کا لفظ ترجمہ کر دیتے ہیں, یہ بڑا بڑی جاتی قرآن کا مقصد ہے. قرآن کے اسلوب پڑھو سمجھو چلیں. اچھا سر, تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع علوم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں, جو گزر چکی ہیں جو ہو چکا ہے. حتیٰ کہ صحابی پاک فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ, ایک دن حضور منبر پر تشریف لے گئے, کسی نے کوئی غلط بات کہہ دی تھی شان کرم میں, عالم جلال تھا, منبر پر تشریف لے گئے, فرمایا میں نے سنا ہے تم لوگوں میں سے کسی نے ایسی بات کہی ہے, جانتے تھے کہ نام نہیں لیا ہوں, پوچھو تم کو جو کچھ پوچھو, جب تک میں یہاں ہوں. کیا فرمایا, پوچھو تم کو جو کچھ پوچھنا جب تک میں یہاں ہوں. صاحب نے کہا لے کہا کہ میرے باپ کا نام بتائیے, نام بتا دیے. صاحب نے کچھ کہا, حضرت عمر والے فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو اپنے گھٹنوں میں سر دے کر کرو لے گئے, اور عرض کیا رسول اللہ, بس
غضب, ایسا غضب حضور کے چہرے پر ظاہر.
ایک بار کا ذکر ہے, فجر کی نماز پڑھائی, حدیث بخاری کی, فجر کی نماز پڑھائی, بیان کرنا شروع کیا تو کب تک بیان کیا, زہر تک, پھر نماز پڑھائی. حدیث میں اس کی کوئی توضیحات نہیں کہ حضور نے کھانا بھی کھایا اس نے پانی بھی نہیں پیا, کچھ توضیحات نہیں, خالی بیان کا ذکر ہے. زہر پڑھا کر کے پھر بھی بدل تشریف لے گئے, عصر تک بیان پڑھائی, پھر عصر کا وقت ہوا, پھر اتر کر نماز پڑھائی, پھر منبر پر تشریف لے گئے, اور مغرب تک دور گیا. راوی کہتے ہیں من حفظ حفظ و من نسی نسی, جس شخص نے یاد رکھا یاد رکھا, جو بھول گیا بھول گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روز ازل سے لے کر کے قیامت تک, حتیٰ کہ قیامت میں جنت میں داخل ہونے والوں تک کے, حتیٰ کہ نام تک بیان فرما دیے, حتیٰ کہ نام تک اللہ کے رسول نے بیان فرما دیے. بعض لوگ اس میں ہیج پیچ کرتے ہیں کہ ان کے ذہن کی کمزوری ہے, یا علم کی کمی ہے, یا مذہبی مطالعے کے فقدان کی بنیاد پر ایسی باتیں کر دیا کرتے ہیں. غلط بات نہیں ہے. میں نے دوپہر میں خطبے میں کہا نا کہ اللہ کے رسول کے حوالے سے ہمیشہ بڑا حساس جذبہ رکھنا چاہیے. وہ شفیع المذنبین طه و یاسین اللہ کے محبوب ہیں. ان کی شان کرم میں اگر ذرہ برابر گستاخی ہوئی تو سورہ حجرات کے آیت کریمہ کے مطابق ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا. لہذا گستاخانہ جملوں سے بچا جائے گا. یہ مارکیٹ میں جو بازاری انداز میں گفتگو کی جاتی حضور کی شان میں, اس سے بچا جائے گا. چلے جلدی سے پورا کرنے میں پورا ہو رہا ہے انشاءاللہ. کہتے ہیں قل ان ارائیتم, قل ارائیتم ان کان من عند اللہ, تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر وہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو اور تم نے اس کا انکار کیا اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گواہی دے چکا, وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا, بے شک اللہ راستہ نہیں دیتا ہے ظالموں کو. اس سلسلے میں قول کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے معروضات پیش فرمائے, دعوتیں دی, بلایا, انہوں نے غرور کیا, بڑی جاہلانہ گفتگو کرتے. یہ بتائیے آپ نے بھی بنائے جانے کے لائق ہیں؟ ہم مالدار سرمایہ دار بڑی ہیوج فیملی والے, ہمارے نام کے ڈھنکے بجتے ہیں, دور دور تک ہمارا شہرہ ہے, تو ان میں سے کسی کو نہیں بنایا جانا چاہیے تھا. یہ ماں بھی انتقال کر گئی ہے, باپ بھی انتقال کر گیا ہے, چچا بھی انتقال کر گیا ہے, دادا بھی انتقال کر گیا ہے, غریب ہیں, آپ ہی نبی بنا جائیں گے. کبھی کہتے صاحب مال حاضر رسول یاقول صاحب شیر صاحب, ذرا دیکھو تو یہ نبی کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, بازاروں میں چلتے بھی ہیں. تو سب کا جواب قرآن مقدس میں صراحت سے فرمایا, نبوت و رسالت اس سے پہلے بھی کئی آیتیں گزر چکی سلسلے میں, نبوت و رسالت یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ جل شانہ وَيَجْعَلْ رِسَالَتَهُ حَيْثُ يَشَاءُ, قرآن کی آیت میں اللہ اپنی رسالت کو جہاں چاہتا رکھتا ہے, جس کو چاہتا عطا فرماتا ہے. تم غرور کر گئے لیکن تم نے سوچا نہیں کہ انہی بنو اسرائیلیوں میں سے بہت سارے لوگ ایمان لے آئے. قوم تب کی میری کا بول گئے نا کیا آپ لوگ, تب کی میری کا واقعہ یاد ہے نا, ایک ہزار سال پہلے, اعلان نبوت کے ایک ہزار سال پہلے حضور پر ایمان لائے ہے اسرائیل, وہ بھی اس لیے کہ جب یہودی علماء نے تبلیغ فرمائی تو بت یہ چاند اور سورج کی پرستش چھوڑ کر کے یہودی بن گئے, اور یہودی بننے کے بعد حضور پر ایمان لائے. وہ یہودی عالموں کی فرمائش اور ان کے بیانات کے مطابق. پھر حضرت عبداللہ ابن السلام کے بارے میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنوا فرماتے پہنچے, اس کے بعد ساری علامتیں دیکھی, کلمہ پڑھ لیا تو طالب علم تو قرآن کہتا ہے کہ آمنا واستکبر, تم وہ تو ایمان لائے, تم تکبر کر گئے, غرور کر گئے. بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اور کافروں نے مسلمانوں کو کہا اگر اس میں کچھ بھلائی ہوتی تو یہ ہم سے آگے اس تک نہ پہنچ پاتے. اللہ, اور جب انہیں اس کی ہدایت نہ ہوئی تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا بہتان ہے. اس آیت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک اور پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کفار و مشرکین نے. یہ پروپیگنڈا بڑا عجیب قسم کا تھا. صاحب دیکھو نا, جو مطلب غریب قسم کے لوگ ہوتے تھے, جو اس لیے کہ اسلام تو ابتدائی دور میں غریبوں ہی پھیلا تھا, اسلام کی خصوصیت ہر پیغمبر کے زمانے کی خصوصیت. کہتے ذرا صاحب یہ مذہب اگر سچ ہوتا تو کم از کم جو مکے کے بڑے بڑے لوگ ہیں, طائف کے بڑے بڑے لوگ, عقل والے, پیسے والے, دولت والے, بڑی فیملی والے, عزت و آبرو اپنی زبان میں عزت و آبرو والے, وہ اس کو قبول کرتے نا. تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا, ریفیوز کر دیا, تو اس بات کی دلیل ہے کہ مذہب صحیح نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں کتنا خوفناک حربہ استعمال کیا ہے. اللہ اکبر, اسی کو قرآن کہہ رہا ہے. اور کافر مسلمانوں کا اگر اس میں کچھ بھلائی ہوتی تو یہ, یعنی یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں,
یہ اس کو قبول کرتے.
کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کی دیکھ مارنا بکواس کرنا ان کا. اللہ جسے برکت جسے جسے بلند فرماتا ہے وہ بلند ہو جائے گا.
فَسَيَقُولُونَ هَذَا عِفْقٌ قَدِيمٌ، کہیں گے یہ پرانا بہتان ہے. اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے پیشوا اور مہربانی، اور یہ کتاب ہے تصدیق فرما دی عربی زبان میں کہ ظالموں کو ڈر سنائے اور نیکوں کو بشارت. یہ یہودیوں تم لوگ، اگر رسول اکرم، دیکھیں ایک بات جان لے کہ منافقین میں زیادہ تر یہودی تھے، یاد رکھیے گا. مشرقین اور کفار یہ گروہ تو سیپریٹ اس بات کا تھا کہ کھل کر کے سامنے تھا یہ، کیونکہ یہ اپنے آپ کو ملت براہیمی کے فالوور کہہ رہے تھے، کھل کر کے سامنے تھے کہ ہم تب آپ کی بات سے. لیکن منافقین کی ایک بڑی تعداد تھی جو یہودی تھی، ان کی سائز کا سازشی ذہن جو ہے نا وہ دوغلا پالیسیز کو بولتے ہیں کہ سامنے آؤ تو جی جی کیا بات ہے کیا بات ہے، پیچھے جاؤ تو پھر وہ برائی بیان کر اس کا کلیئر ہی. یہ منافقین کا انداز ان کا تھا. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم تو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہو، تم نے توریت بھی پڑھی ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر کے آئے تھے اس کتاب میں کچھ لکھا نہیں پاتے ہو تم لوگ. اس سے پہلے بیان کیا میں نے کہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زنا کا مقدمہ پیش کیا گیا. مقدمہ کیا تھا؟ یہودیوں میں سے ایک غریب شخص نے یہ غلیظ حرکت کر ڈالی تو پوری قوم نے کہا کہ اس کو مارو، اس کے چہرے پر کالک لگاؤ، اس کو پٹائی کرو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس کی قوم کے لوگ کھڑے ہوئے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب کوئی امیر یہ غلیظ کام کرتا ہے تو تم لوگ اس کو اس جرمانے اس سزا سے الگ رکھتے ہو، اور ان کی صورت حال ہی کہ تم ان کو غریب ہونے کی بنیاد پر سزا دو گے، اس کو ایسا نہیں ہوگا. تو یہ ہوا کہ ایسا کرو کہ اس مقدمے کو لے کر کے چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. مقدمے کو لے کر کے آئے تو ابن سوریہ جو اس کا بڑا عالم تھا، وہ ایک آنکھ کا اندھا تھا، جب وہ لے کر کے آئے تو حضور کو دیکھا تو ڈر گیا. حضور کو دیکھا تو کیا ہو گیا؟ خوف تاری ہو گیا. ایک بات یاد رکھیں کہ حضور کی پرسنالٹی کا حال یہ ہے کہ حدیث پاک حضور فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے نصرت بالرعب، مجھے رعب اور دبدبے کے ذریعہ میری مدد فرمائی گئی ہے. ایک مہینے کی مسافت پر آدمی ہو وہاں بھی اگر حضور کا نام لیا جاتا تو خوف سے کانپنے لگتا تھا وہ. یہ اللہ جل شانہ نے اکرام فرمایا حضور کا. دیکھا کیا گیا حضور نے فرمایا کہ ابن سوریہ بتا کہ تیری کتاب میں زنا کا کیا حکم ہے؟ بتا کہ یہی کہ منہ کالا کر کے گھوڑے پر بیٹھ گدھے پر بیٹھا کے گھما دیا جائے. فرمایا کہ حضور نے فرمایا توریت لے کر کے آؤ. لائی گئی، کہا کھولو اس کو. تو کھولا تو جس آیت میں زنا کا حکم تھا کہ جو زناکار اگر محسنہ یا غیر محسنہ ہو تو ان کا یہ حکم ہے کہ کسی کو پتھر مارو یا ایک ملک بدل کر دو، تو اس پر ہاتھ رکھنے کے بعد آگے پڑھ رہا تھا. توجہ چاہے تو اس واقعے کے ضمن میں جو بات بتانا مقصود ہے، دو باتیں ایک ساتھ، اس کو چھپا کر کے وہ آگے پڑھ رہا تھا. حضور نے فرمایا کہ وہ ہاتھ کہاں رکھا ہے اس کو ہٹا. فرمایا ہاتھ کہاں رکھا ہے اس کو ہٹا، اور گھبرا گیا اس وقت. حضور نے اس سے لے کر کے فرمایا اس کو پڑھ. جب اس کو پڑھا تو وہی رکن تھا جو قرآن کا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات یہاں معلوم ہوئی تھی، جو کہتے ہیں کہ صاحب وہ امی تھے ان پڑھ تھے، یعنی اس شہر میں بہت سارے لوگ لفظ امی کا ترجمہ جو کرتے ہیں اس کو سن کر پھر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. امی کا ترجمہ جو کرتے ہیں اس کو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. امی اتنا بالغ ورڈ ہے، اتنا بالغ اور اتنا بدیع فصاحت رکھنے والا ورڈ ہے کہ جس کا معنی اردو زبان یا کسی اور زبان میں عربی کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسا سمجھنا. اسی لیے جس کے سمجھ میں جو عادت کرتا ہے، امی کا مطلب یہ ہے. اسی لیے لفظ امی
اسپیشلی حضور کی بہت بڑی صفت بیان فرمایا گیا ہے اور صفت خوبی ہے صفت زمزمی ہے. آئے بات سمجھے تو کیا اللہ یتبعون الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, وہ رسول نبی امی ان کا ذکر تم تورات میں پاؤ گے انجیل میں پاؤ گے ہر جگہ لکھا ہوا ہے. تو یہ بتاؤ یہ یہودیوں کی تم نے توریت پڑھی تو اس میں مصطفیٰ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد کہا کہ اور یہ کتاب جو عربی میں اتری یہ قرآن اسی کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے, یہ جو اس میں تھا اسی کو تصدیق کر رہی ہے کتاب. اگر تم اس کو مانتے ہو تو اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اگر اس کا انکار کرتے ہو تو اس کا ماننا کیا مطلب؟ جب دوسرے کے ساتھ دونوں لازم ملزوم ہیں تو ایک کا انکار دوسرے کا انکار, لہذا یہ نفاق یہ منافقت. اللہ بشرا للمحسنین, یہ ورڈ کلام عربی میں وہاں استعمال کیا جاتا ہے جب کسی کبھی مبارکباد دینی مقصود ہوتی ہے. بشرا مبارکبادی کے معنی رہتا ہے, بشرا بشرا لکم البشرا تمہیں مبارک ہو تمہیں مبارک ہو. تو قرآن کہتا ہے کہ محسنین کے لیے نیکوکاروں کے لیے نیک کام کرنے والوں کے لیے بشارت ہے کہ جو قرآن پڑھ کر کے مصطفیٰ کے انداز و اطوار کو سیکھے. بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ پھر ثابت قدم رہے نہ ان پر کوئی خوف نہ کوئی غم, وہ جنت والے ہمیشہ اسی میں رہیں گے, ان کے اعمال کا انعام یہی ہے کہ ان لوگوں نے صحابہ کرام نے اس ماحول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبل اتباع کی. یہ تھی تفسیر, انشاءاللہ بقیہ اگلے جمعے کو. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله رب كريم. قرآن مقدس کی تلاوت و تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما. فی العالمین جو کچھ بھی بیان کیا گیا اسے اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبول عطا فرما. مالک مولا قرآن مقدس کو ہمارے لیے شافع شفیع اور مشفع بنا. فی العالمین قرآن پاک کے فیوض و برکات سے ہماری دنیا و اخروی زندگی کو شاداب فرما دے, خاتمہ بالخیر فرما. جس وقت نزاع کی کیفیت ہو تو قرآن مقدس کو ہمارے ایمان کی سلامتی کا ضامن بنا دے, قبر کی تاریکی میں نور اعلی نور فرما دے, عذاب کے وقت اسے محافظ بنا دے, اور حشر میں جس وقت کل صراط سے گزرے اور سوزش شورش حشر میں مالک مولا قرآن پاک کو ہمارے سروں پر سایہ فگن فرما دے, اور میدان و کل صراط پر گزرتے وقت یا اللہ قرآن پاک کو ہمارے لیے ہادی قائد رہنما بنا, اور ہر منزل پر اسے ہمارے لیے معین و مددگار فرما دے. الہی نجنا من کل ہم و ضیق بجاہ المصطفى بدل کمالی, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا مولانا محمد و علی و اصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ. و انشاءاللہ 14 تک ہوئی 15ویں سے بعد میں ہوگی.